آؤ ادھر آ کے آتے سیٹنگ. میرے مرشد میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ, حضرت والا فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اللہ تعالی سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو سورج ہے اس سورج کے طلوع سے تو اور اس کی روشنی سے تو کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے, لہذا جو نعمت بین العشاق و بین الفساق یعنی عاشق اور فاسق, میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں لڑکی سے عشق ہے یا فلاں لڑکے سے عشق ہے, لفظ عشق استعمال کرتے ہیں, تو در حقیقت یہ جو لفظ عشق ہے یہ جوش محبت کا نام ہے, لہذا وہ وارفتگی محبت وہ والہانہ تعلق جو محبت میں کمال کو پہنچ جائے اس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عشق جو ہے وہ جوش محبت کا نام ہے, جب وہ جوش محبت کا نام ہے تو وہی لڑکا جب اس کی داڑھی مونچھ نکل آئے گی یا وہی لڑکی جو کہ مثل گڑیا ہے وہ بڑھیا بن جائے گی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہی جوش محبت ہوگا کہ نہیں, کہ اس حسینہ کے سفید بال اور وہ اپنے دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہے اور اس کے منہ میں پاریا اور گال اندر پچک گئے, گردن ہل رہی ہے, عاشق کی گردن بڈھے کی گردن یوں ہلتی ہے, وہ اس کو بلاتا ہے آجا, وہ کہتی ہے نا نا, وہ انکار کرتی ہے, وہ یس میں ہلا رہا ہے یہ نو کر رہی ہے, تو اور اس کی کمر جب جھک جائے گی پاؤں میں لڑکھڑی ہو جائے گی ہاتھ میں راشا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جوش محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اس سے بہت محبت ہے اور میں اس سے عشق کرتا ہوں, تو اس حالت میں بھی یہ جوش رہے گا؟ اب اس کو واٹر پمپ کا مشہور تربوز کے شربت پلائے گا یہ کوئی نہاری, نہ نہاری نہ لیالی, نہ آئس کریم نہ آئس لولی نہ لولی پاپ, اب اس پاپ سے جان چھوٹ جائے گی, پاپ کی حقیقت اس پر کھل جائے گی. تو پتہ ہی چلا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جوش محبت نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ چڑھتے سورج کو تو ہر کوئی پوچھتا ہے, ایک مثل ہے محاورہ ہے ایک مثال ہے کہ چڑھتے سورج کو ہر ایک پوچھتا ہے, یعنی جو اپنے جمال کمال یا مال کے عروج پر ہوتا ہے تو ہر ایک اس کو پوچھتا ہے, اور دوستی کی حقیقت اور تعلق کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے کہ جس وقت وہ کمال نہ ہو اور عروج نہ ہو بلکہ زوال میں پوچھنے والے کو کہا جاتا ہے یہ ہمارا حقیقی دوست ہے, لہذا جب اس کے حسن کو عروج ہے تو اس وقت تو ہر آدمی اس کو موبائل دلانے کو تیار ہے اور ہر آدمی اس کے موبائل میں بیلنس ٹرانسفر کرنے کو تیار ہے, یعنی ہر آدمی اس کو پوچھے گا, لیکن جب اس کا حسن بگڑ جائے گا اور اس کے جمال اور کمال میں وہ بات نہ ہوگی اس وقت جو تعلق رکھے گا ہاں کہا جائے گا کہ واقعی یہ حقیقی اور مخلص دوست ہے. اور محبت کے اندر یہ شخص مخلص ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوگی اب تھوڑا اور آگے آ جائے, اور اگر یہ بات نہ ہوگی تو میرے پیارے دوستو, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد فرماتے ہیں, جس کو تم عشق کہہ رہے ہو در حقیقت یہ فسق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے. جن کو دیکھنا منع, ایک صاحب کہنے لگے میں لو میرج کر سکتے ہیں, میں نے کہا شرط نمبر ایک دیکھ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے, مل نہیں سکتے, کہا پھر لو میرج کیا ہوئی؟ میں نے کہا اگر آپ کو لو میرج ہی کرنی ہے تو آپ لو بیفور میرج نہیں, لو آفٹر میرج کر لیں, شادی کے بعد محبت کریں جو اللہ تعالی کے نزدیک بھی پسندیدہ. ایک دادا جان کو خیال آیا کہ اپنی بڑھیا سے کہا کہ یار وہ ذرا جوانی کی یادیں تازہ کرتے ہیں. میں اچھا, اب وہ خط لکھتے ہیں, وہ خط کا جواب دیتی. انہوں نے خط لکھا کہ چل جو ہے فلاں دکان پر ملنے کے لیے آ جانا 12 بجے. اب 12 بج گئے, وہ آئی نہیں, 1 بجا نہیں 2 بجے, غصے میں آئے گھر, غصے میں آ کر پوچھا دادا نے دادی سے, آئی کیوں نہیں تم؟ انہوں نے دوپٹہ لیا, پہلے شرم و حیا سے انگلی پہ لپیٹنا, انگلی پہ لپیٹتے ہوئے کہا امی نے آنے نہیں دیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ فسق ہے, عشق نہیں ہے. اس لیے ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مردہ نباشد پائیدار. دیکھو جن مردوں سے تم محبت اور عشق کا دعویٰ کر رہے ہو, تمہارے اس عشق اور محبت میں پائیداری نہیں ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس کی ذات سے عشق نہیں کر رہے, بلکہ اس کی جو نوک پلک ہے اور اس کا جو ایک عارضی سا حسن ہے, اس حسن سے تم محبت اور تعلق کر رہے ہو. یعنی اس کی آنکھیں, اس کے بال, اس کے گال, اس کی چال اور اس کا مال, اس سے تمہیں محبت ہے, اور ان چیزوں کے اندر پائیداری نہیں ہے. لہذا جو نقشہ حسن کا اور جو اس کی رومانوی صورت, رومانٹک اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ بات نہیں رہے گی. اس نے معرومی فرما رکھے اس کے مردہ نباشت پائیدار, جس کو تم عشق کہہ رہے ہو در حقیقت اس کے اندر پائیداری نہیں ہوگی. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کے اندر محبت کا مادہ رکھا ہے, ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم محبت کریں. عشق کرنا یہ ہماری گھٹی کے اندر ہے میرے پیارے دوستو, یوں سمجھ لیں. لہذا وہ جو عشق ہے وہ ہمارے دل کی غذا ہے. یہ بات حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے کہ جس طرح سے آنکھوں کی غذا ہے اچھی چیز کا دیکھنا, اس سے خوشی اندر آتی ہے. کان کی غذا ہے اچھی آواز کا سننا, اس سے خوشی اندر آتی ہے. زبان کی غذا ہے اچھے ذائقے کا چکھنا, اس سے جو ہے وہ دل کے اندر خوشی آتی ہے. ہاتھ کی غذا ہے اچھی چیز کا پکڑنا, اس سے دل کے اندر خوشی آتی ہے. معدے کی غذا ہے اچھی غذا کھانا, اس انسان جب اچھی غذا کھاتا ہے اس کی صحت بڑھیا اور کامل ہوتی ہے. لہذا اسی طرح سے دل کی غذا ہے محبت کرنا, یہ دل کی غذا ہے. لیکن جس طرح سے اچھی چیز دیکھنے سے خوشی آتی ہے, خراب چیز, بری چیز دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے, خراب آواز سننے سے تکلیف ہوتی ہے. لہذا وہ خراب آواز کو سننا نہیں چاہتا. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا, اس نے کہا بھائی جو قرضہ لیا تھا واپس کرو. اس نے کہا ہیلو ہیلو آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں قرضہ جو لیا تھا واپس کرو. ہیلو آواز نہیں آ رہی, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے برابر ایک آدمی کھڑا کہہ رہا ہے اتنی صاف آواز تو آ رہی ہے, کہ آپ کو آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آ رہی ہے. تو تم قرضہ ادا کر دو. تو اچھی آواز سننا, یہ اس سے اندر خوشی آتی ہے میرے دوست. اچھی غذا کھانے سے انسان کو خوشی آتی ہے. اور اچھی غذا کے چکھنے سے خوشی آتی ہے، اچھی غذا کھانے سے صحت بنتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی، میرے مرشد بھی فرمایا کرتے ہیں یہ بات، فرمایا اچھا کھانا تو کام میں آتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ لباس جو کہ فخر کے لیے ہو اور جس کو ہم اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کسی کام میں نہیں آتا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس سے ہماری عزت ہے، تو میرے مرشد نے فرمایا عجیب بات ہے، جب تم رات کو سوتے ہو تو کپڑے اتار کے سوتے ہو اور کپڑے ٹانگ کے سوتے ہیں، تو کیا تم نے اپنی عزت اتار دی؟ جی آپ کی عزت کدھر ہے؟ جی وہاں ٹنگی ہوئی ہے. فرمایا اچھی غذا یہ کام آتی ہے، صحت کے لیے، عبادت کے لیے یہ چیز کام آنے والی ہے. ایک حدیث شریف بیچ میں اور یاد آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، فرماتے کہ نعمتانی مغبوز فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ نعمت کیا ہے؟ دو نعمتیں، الصحت والفراغ، صحت، اچھی صحت اور فراغت. یہاں فراغت سے مراد ہے کہ انسان کو رزق کی اتنی فکر نہ ہو، یہ مراد ہے. کیونکہ اب آپ پروبیبلٹی دیکھیں، شکلیں دیکھیں، ایک شکل تو یہ ہے صحت اچھی ہے لیکن کمانے سے فرصت نہیں ہے، کیونکہ چولہا نہیں چل رہا، لہذا یہ آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک شکل یہ ہے کہ کمانے سے فرصت ہے، صحت اچھی نہیں ہے. ایسا آدمی ظاہر بات ہے یہ بھی سوچے گا یار میں دین سیکھنے جاؤں فلا کام، ہمت کہہ گیا، ہمت ہی نہیں ہو رہی. تیسری شکل یہ ہے کہ نہ صحت اچھی ہے نہ فراغت ہے، تو یہ بیچارہ تو نہ دین کا نہ دنیا کا. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ صحت بھی اچھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ ایسا رزق، آسانی کا رزق عطا فرمایا ہو کہ اس کو فراغت بھی ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت نہ سیکھے، یہ بڑے خسارے کے اندر ہے شخص. کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فراغت بھی عطا فرمائی، پھر یہ شخص اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کے کام، دین سیکھنے یا دین سکھانے میں نہیں لگاتا. تو فرمایا کہ اس کے لیے یہ وہ ایسی دھوکے کی نعمت ہے کہ میرے پیارے دوستو پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے گی، پھر یہ اس وقت کو یاد کرے گا. آج صبح ہمارے ایک پیر بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک کمپنی کے اندر بہت اچھی گریڈ کے آفیسر بھی، ہمارے شیخ کے خلیفہ بھی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اتوار کے اتوار آتا ہوں، چھٹی ہوتی ہے، باقی چھ دن میں ملازمت پر جاتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ یار بدھ کے دن میں دفتر سے سیدھا آ جاؤں حضرت کی خدمت میں، لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں ایک بات پیش کی، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ یوں کریں، آپ کوئی دن متعین نہ کریں، اتوار کو تو آپ کا الحمدللہ معمول ہے، اس معمول کو جاری رکھیں شیخ کی صحبت میں حاضری کا. اس کے علاوہ اگر دیکھیں آپ نے اگلے دن پیر کو دیکھا کہ مجھے موقع ہے، میں وقت نکال کر خدمت شیخ میں جا سکتا ہوں، تو پھر بدھ کا انتظار نہ کریں، اسی وقت نعمت سے فائدہ اٹھا لیں، پھر بدھ کا انتظار نہ کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ بدھ کو موقع عطا فرما دے دوبارہ چلے جائیں. نا انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جا رہا ہے، اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہے، تو اس کا روحانی اور دینی کتنا عظیم و شان فائدہ ہے، اس کی بیٹری کتنی جلدی جلدی چارج ہو جائے گی، اس کے لیے وہ کتنا فائدہ ہے. کہنے لگا ہاں یہ بات تو عجیب ہے. کہا دیکھو حضرت کے دروازے کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم، وہاں پر زمین پر بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی. دیکھو حضرت کی برکت سے کیسا ہے فائدہ. کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو واقعی اچھی ہے، کہ اگر مجھے پیر کو موقع مل گیا تو میں پیر کو ہی آ جاؤں. بدھ کے انتظار میں رہا, پتا چلا کہ پیر کو موقع تھا نہیں, جی بدھ کو جانا ہے, تو پیر سے بھی گئے, بدھ کو کوئی ضرورت پڑ گئی اس سے بھی گئے. اور میں نے کہا ہوتا بھی یہی ہے حقیقت میں کہ انسان جو ذرا سی سستی کرتا ہے اس سستی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ محروم ہو جاتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سستی کا وظیفہ بتا دیجیے. اتنا چست ہوتا تو وظیفے پڑھتا, سستی کرتا پھر تو وظیفے ہی پڑھتا. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا سستی کا علاج چستی ہے. بس جس کام میں سستی ہو ہمت کر کے وہ کام کر ڈالو, بس ختم, اسی کا تو نام چستی ہے. اچھا سستی کی دو قسم ہے, ایک سستی اچھی ہے اور ایک سستی بری ہے. یعنی ایک کو مبغوض کہیں گے اور مذموم کہیں گے بری, اور ایک کو محمود یعنی اچھی بولیں گے. اچھی سستی کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ سستی بھی محمود ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو جناب وہ بھی اچھی ہوتی ہے. وہ کیا؟ اب رات کو سوئے, صبح اٹھے, دیکھا فجر کی نماز میں 15 منٹ باقی ہیں, یار چلو 5 منٹ سو جاتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا فجر میں تو خصوصاً, 5 منٹ ذرا ابھی بس, ابھی تو 15 منٹ ہے, میں تو 2 منٹ میں وضو کرتا ہوں اور 2 منٹ کی سنتیں ہیں اور مسجد پہنچ جاؤں گا. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ذرا 5 منٹ کرتا ہے وہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں اس میں. خصوصاً وہ جو فجر کا وقت ہے یہ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے. اور اگر اس وقت انسان کیا کرے, یہ بھی کر رہا ہے, اٹھا یار یوں ہوا, یوں انگڑائی لی, بیت الخلا بھی چلا گیا, استنجا کر کے آیا, انگڑائیاں لے رہا ہے, کرتے کرتے وضو بھی کر لیا, پھر انگڑائیاں لیتے, سستی ہے نا سب, سستی بھی ہو رہی ہے, پھر دو رکعت سنت بھی پڑھ لی, سستی کرتے کرتے مسجد بھی پہنچ گیا. سستی اپنی جگہ باقی ہے, کام ہو گیا. تو مخصوص اب اس وقت مخصوص سستی کو دیکھنا نہیں ہے, اس وقت یہ دیکھنا کام ہوا کہ نہیں ہوا. کام ہو گیا, اب سستی کی سستی رہی, سستی کی سستی رہی, کام کا کام ہو گیا. یہ سستی میرے پیارے دوستو بری نہیں ہے. کیوں؟ مقصود کام ہے, عمل ہے. جس نے عمل کر ڈالا اب وہ لاکھ سستی کرتا رہے, عمل ہو گیا بس چھٹی اس کی. ایک شوہر تھا کاہل ترین, بیوی نے ایک دن غصے سے کہا اگر دنیا میں عالمی مقابلہ ہونا کاہلی کا تو تو اول نمبر آئے گا. اس نے کہا کہتی تو تو ٹھیک ہے لیکن جائے کون. تو لہٰذا ایسی سستی بری نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو جس کو اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت عطا فرمائے, میرے پیارے مرشید میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں جس کو صحت کی نعمت عطا فرمائے, جس کو اللہ تعالیٰ فراغت عطا فرمائے, اور پھر ایسا آدمی بھی اگر دین نہ سیکھے تو شریعت نے اس کو حقیقی محروم فرمایا ہے. یہ اس کے اس کے شرعی عذر نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں صحت ہے فراغت نہیں چاہتے ہیں لیکن ایسی صحت نہیں ہے. لہذا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اب صحت میں وہ بات نہیں رہی. وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے فراغت ویسے نہیں رہی کہ انسان کو کمانے کے کیسے کیسے مسائل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے دوستوں جو وقت ہے اس وقت سے فائدہ اٹھائے, اس کو کام میں لے کر آئے, ورنہ پھر یہ بات نہیں رہے گی. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حکیم الامت کی بات ہے کہ محبت یہ دل کی غذا ہے. انسان جو ہے وہ جب اچھی غذا استعمال کرتا ہے تو صحت مند ہوتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے محبت دل کی غذا ہے. جب انسان اچھا محبوب بناتا ہے اس کے نتیجے میں دل جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں پورا جسم صحت مند ہو جاتا ہے. اور اگر کسی ناقص محبوب سے دل لگا دیا, جس کو معرومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مردہ نباشد پائیدار, ان حسینوں کو معرومی رحمتہ اللہ علیہ مردہ فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا انجام کے اعتبار سے مردہ ہے. لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں جو مردوں پر اپنے کو مردہ کرے گا وہ بھی مردہ ہو جائے گا, گویا کہ چلتا پھرتا مردہ ہے یہ. کیونکہ اسے ہر چیز اپنی منزل سے پہچانی جاتی ہے. ایک آدمی کی منزل دریا ہے, چمن ہے, اور ایک آدمی کی منزل جو ہے وہ بھنگی پاڑا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ بھی بھنگی ہے, حالانکہ وہ بھنگی پاڑے گیا نہیں لیکن اس کو بھنگی بولیں گے. کہیں گے اس کا ذوق کیسا ہے، کس منزل کی طرف جا رہا ہے. لہذا جو مرنے والے ہیں میرا مرشد فرماتے ہیں، جو مردہ ہونے والے ہیں، جن کا حسن بگڑنے والا ہے، اگر تم اپنی زندگی کو ان پر فدا کرو گے، قربان کرو گے اپنی جان اور مال اور آبرو کو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی مردہ ہو جاؤ گے. اور رہی بات جس مردے پر تم مرو گے، نتیجہ یہ ہوگا ایک دن تمہیں وہاں سے بھاگنا پڑے گا، یہ شکل بگڑ جائے گی، نقشہ نہیں رہے گا، جغرافیہ نہیں رہے گا. آہ میرے مرشد کا شعر ہے، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی. کیا عجیب شعر یاد آیا حضرت والا کا، ادھر جغرافیہ بدلا، حسینوں کا اسٹرکچر ڈھانچہ جغرافیہ بدل گیا. یعنی اب ان کے وہ بال نہیں رہے، وہ آنکھیں نہیں رہی، وہ پیشانی نہیں رہی، وہ چہرہ نہیں رہا، وہ ہونٹ نہیں رہے، وہ دانت نہیں رہے، وہ چال نہیں رہی، وہ مستانہ، وہ سب تمام جو حزن کی رعنائیاں، دل کشیاں، وہ جاذبیت، وہ کشش، وہ اٹریکشن، وہ سب ختم ہو گیا، تو جغرافیہ بدل گیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی. اب وہ عاشق صاحب وہاں سے بھاگ رہے ہیں، یہ تاریخ ہو رہی ہے ان کی، اب یہ ہسٹری بن رہی ہے. ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ تیری مسٹری باقی. پہلے تو کیسے ان کو آفر کر رہے ہیں، میرا موبائل ہے اس پہ فون کر لیں آپ، میری چیز حاضر ہے، فلاں چیز حاضر ہے، میں خود حاضر ہوں. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں پھر یہ جو اب اس کی مسٹری ہے، اب وہ مسٹر صاحب اپنی مسٹری بھی نہیں سکھائیں گے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا دیکھو مسٹر کے معنی سن لو، مسٹر کے معنی سن لو، مسٹر وہ ہے جو مس کو دیکھ کر ٹر 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 شروع کر دے، وہ مسٹر ہے. یعنی اس کی ٹر مس ہو گئی، اپنی حیثیت کو بھول گیا، مس کو دیکھ کر ٹر 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 شروع کر دی، یعنی اس کا حرکت ہی بدل گئی مس کو دیکھ کر. اب یہ مس کو دیکھ کر مس کرنے کی فکر میں ہے، یعنی ٹچ کرنے کی فکر میں، تچا کہی کا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، ایک فیچر دیکھیے حضرت والا داس برکاتم نے اصلاح کے لیے کیسے سمجھایا، فرمایا ایک تچا قسم کا آدمی جو ٹچ کرنے کا شوقین، وہ جہاز میں بیٹھا، اس کی سیٹ کونے والی تھی، کھڑکی کے پاس والی، اس نے ادھر والی جو راہداری گزرگاہ ہے اس نے کہا کہ سر آپ وہ سیٹ لے لیجیے پلیز، مجھے یہاں بٹھا دیجیے کیونکہ مجھے وہاں گھٹن ہوتی ہے. اس نے کہا اچھا صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیے میں وہاں چلا جاتا ہوں. اب وہ ایئر ہوسٹس کے گزرنے کی جگہ، اب یہ ٹچا بیٹھا کیسے 45 ڈگری پر، حضرت نے فرمایا 45 ڈگری ایسے بیٹھے اسٹائل بیٹھے. اب ادھر وہ ایئر ہوسٹس گزری، جگہ تنگ ہوتی ہے، پھر بھوجا ایئر لائن ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے دنیا سے جانے والے. کیسا عجیب حادثہ کہ ماں باپ اور بیوی بچے دوست احباب پر کیا گزرتی ہیں، وہ منتظر ہے لینے کے لیے. ہاں واقعی کیا اللہ تعالیٰ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اب وہ ایسے بیٹھا، ایئر ہوسٹس ایک دفعہ گزری تو اور ذرا اس نے تھوڑی سی دکھا دی کہ ذرا ٹچ ہو جائے، مس کو مس کرے. اس کو بھی بڑا غصہ آیا کہ یہ بہت ہی ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے، وہ تھوڑی تعریف کرتی ہے کوئی. اب دوسری دفعہ گزری پھر اس نے، تب اس نے جو ہے وہ جہاز کے عملے کا جو افسر تھا اس سے شکایت کی. میرے مرشد فرماتے ہیں دیکھیں حضرت نے فیچر بنایا کیسا جی، کہ ایک ڈاکٹر تھا وہاں پر، اس نے ایک دوا دی، اس کی دوا دینے سے اس کے پیٹ میں بگولے اٹھنا شروع ہو گئے. اب وہ ایئر ہوسٹس آئی اس کے پاس، سامنے والے سے بات کی، اور اب ہوا کا جو پریشر ہے اس نے کیا کیا، اس جس جگہ سے پریشر نکلنا تھا اس کا رخ اس کی طرف کر دیا، اور نمبر ون گولا نکلا. اب جو اس کو کیمیکل بام کی خوشبو آئی تو میرے مرشد فرماتے ہوئے جو 45 تھا وہ 90 ہو گیا، زاویہ قائمہ پر آ گیا، جس کو کہتے ہیں بندے دا پتر. اس کے بعد وہ پلٹ کر گئی، پھر واپس آئی، پھر اس سے بات کی، پھر دوسرا بم چھوڑا، وہ جو 90 تھے جناب 45 پہ آ گئے, اب اس دوسری طرف چلے گئے. تو میں اب کیا بہت ہی ہے, جس جگہ سے وہ ہوا نکل رہی ہے اس کو تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں نا, بلکہ اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں. کیا چال ہے, کیا 61-62 ہے وغیرہ وغیرہ, اور مختلف. اب وہ وہیں سے نکل رہا ہے مال تو ہونا اچھا چاہیے, جب اتنی پسندیدہ چیز جس کو اتنے رغبت اور شوق سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں کا سیمپل بھی شوق سے رکھنا چاہیے. لیکن کیا عجیب عالم ہے, عالم یہ ہے کہ اب ناک پر انگلی رکھی بھی ہے تو پھر وہ پلٹ کر گئی. ابھی ایک آخری آئٹم باقی تھا, آخری آئٹم جب چھوڑا تو اس نے اس سے کہا کہ سر پلیز اب میری طبیعت بہل گئی ہے, آپ مہربانی کر کے مجھے میری سیٹ واپس کر دیں. میرے مرشد فرماتے کہہ رہے ظالم کس پر اپنی زندگی کو فدا کر رہے ہو, کس پر قربان کر رہے ہو, ذرا ان کی حقیقتوں پر غور کرو. یہ پیشاب کرنے والی, یہ موترنے والی, یہ ہگنے والے, یہ گندی ہوائیں کھولنے والی, ان کے چکر میں تم اپنے محبوب حقیقی سے اپنی جان کو محروم کر رہے ہو. اور فرمایا جن کو تم آج بڑے شوق سے دیکھ رہے ہو, کل ایک عالم آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ تم ان سے نگاہیں پھیرو گے, پھر نہیں دیکھو گے ان کو. سبحان اللہ, اللہ والے کو سمجھانے کا کیا انداز ہے. یہ حضرت نے اصلاح کے لیے فیچر بنایا. پھر ایک واقعہ اور سنایا, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا, کہ ایک مرید اپنے شیخ کی خانقاہ میں تھا. مارومی نے سنایا یہ واقعہ. آپ دیکھیے یہ بیماری کتنی پرانی, کہ ان اللہ والوں نے اس کو سمجھانے کے لیے کیا کیا عجیب مثالوں سے واقعات سے سمجھایا. ایک مرید شیخ کی خانقاہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا, کیونکہ خانقاہوں کا مقصد ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے اور کوشش کرے. اور شیخ کی صحبت سے اپنے قلب میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق مع اللہ کی وہ دولت حاصل کرے, کہ میرے مرشد فرماتے ہیں پاکستان ہو, بس اسٹاپ ہو, ریلوے اسٹیشن ہو, ایئرپورٹ ہو, بازار ہو, ہر جگہ وہ اللہ تعالی کی بندگی کے احساس اور تصور کو لے کر گھومے. اور یہی شعر پڑھے کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا انہیں کا ہوا جا رہا ہوں, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالی کی بندگی کا عمل مجھ کو کرنا ہے. اس احساس بندگی کے ساتھ وہ سارے عالم میں گھومتا ہے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے, اور روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے. اس احساس بندگی کے ساتھ وہ نکلے, صرف مسجد میں باخدا نہ ہو بلکہ مسجد سے باہر بھی وہ اللہ تعالی کی وفاداری, اللہ تعالیٰ کے وفاداری کے جذبے کو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. یہ ہے خانقاہوں میں رہنے کا مقصد. لہذا میرے مرشد نے ایک بات اور سکھائی, ہم سے فرمایا کرتے ہیں رضوا والا, کہ دیکھو جب شیخ کی مجلس میں آؤ تو علم میں اضافے کے لیے مت آؤ کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا, بلکہ اس نیت سے آؤ کہ وہ کیفیت ملک کو مل جائے کہ جو مجھے علم حاصل ہے میں اپنے اس علم پر عمل کروں. لہذا فرمائے کمیت کے لیے نہیں بلکہ کیفیت کے لیے آؤ کہ مجھے تعلق مالا کی وہ دولت مل جائے کہ جو میں اور مجھے گناہوں سے بچانے میں مجھے حفاظت کرے اور نیک اعمال کی طرف میں آگے بڑھ سکوں. اس کیفیت کے حصول کے لیے خدمت شیخ میں حاضری دے. ہاں علم میں اضافہ ہو جائے یہ مستضاد ایکسٹرا اور بونس ہے, کہ جی نئی بات پتہ چل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو مجھے اللہ تعالی نے مزید علم عطا فرما دیا الحمدللہ کہے. لیکن فرمایا کہ کیفیت کی نیت رکھو کہ دل میں اللہ کی محبت ایسا تعلق پیدا ہو کہ میں ہر لمحہ ہر سانس اللہ کا با وفا بندہ بن کے رہوں, چاہے مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. لیکن ہمیں کسی نے دیکھا ہم نے نیک عمل کیا, گویا کہ ہم اس وقت اللہ کے بندے نہیں اس کے بندے بنے ہوئے. اور اللہ کی بندگی ہے کہ اپنی تنہائیوں میں، اپنی خلوت میں، اور اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی پر عمل کریں، یہ اللہ کی بندگی کہلائے گی. کہ جی اگر میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، صوفی صاحب کو دیکھو، مولوی صاحب کو دیکھو، تو یہ نماز مخلوق کے لیے ہوئی، اللہ کے لیے. کہ وہ اخلاص، وہ در، وہ تعلق حاصل کرنا ہے جو ہمارا کام ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے ہو. تو وہ شیخ کی خانقاہ میں وہ آئے اپنی اصلاح کے لیے، کہ دل میں اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے اور دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے، اور جو گندے اخلاق ہیں، یعنی دل میں تکبر ہے، جیسے حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، لوگوں کا خوف ہے، ریا دکھاوا ہے، یہ تمام گندے اخلاق نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے اور تواضع پیدا ہو جائے، اور جو کام کرے اخلاص سے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، حضرت کا شعر ہے کہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. خانقاہ کی حقیقت کو سمجھا دیا کہ جس میں وہ خانقاہ میں وہ شاہ صاحب، وہ اللہ والا آنے والوں کے دل کو بنا کر، ان کی تربیت فرما کر، اس کے دل کو اللہ تعالی کی محبت کے قابل بنا دے. وہی جگہ خانقاہ ہے، اور وہ شاہ صاحب، حضرت نے فرمایا وہ شاہ صاحب ہے جو دل بنانے کی فکر کرتا ہے. لہذا حضرت نے اس کو ایک مثال سے اور سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو بیوٹی پارلر ہوتا ہے نا، بیوٹی پارلر کے اندر عورت کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے. فرمایا کہ خانقاہ روحانی بیوٹی پارلر ہے، کہ وہاں پر بندے کو تیار کرتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر مولا خوش ہو جائے. یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ وہ جو تیاری ہے ایک دن اور رات کی ہے، ہزاروں روپیہ خرچ ہوا چند گھنٹوں کے لیے وہ تیاری، پھر اس کے بعد شوہر کو بیوی کی اصلی شکل نظر آتی ہے. اور فرمایا کہ روحانی بیوٹی پارلر کے اندر، روحانی بیوٹی پارلر کے اندر بندے کو ایک بندگی کا وہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ مرتے دم تک اللہ تعالی کی رضا اور خوشی اور فرما برداری پر عمل کرتا رہے. گویا کہ وہ اس باغ کی طرح ہیں کہ جس باغ کے اندر، جس چمن کے اندر مالی پودا لگاتا ہے، اس پودے کی نگہداشت، نگرانی کرتا ہے، اس کے بڑھنے کا سامان کرتا ہے، اور جب وہ پودا بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کو دیدہ سے خوش نما بناتا ہے، یعنی آنکھوں کو زیب دے، اچھا لگے، خوشی اچھا معلوم ہو. جو شاخیں ٹیڑھی میڑھی نکلی اس کو کاٹتا رہتا ہے. تو شیخ سے تعلق کی مثال اسی طرح ہے کہ اپنے دل کے باغ کو شیخ کے حوالے کر دیا، کہ اس سے غیر اللہ کی جھاڑ جھنکار کو نکال کر میرے دل کے اندر اچھے اخلاق اور تعلق مع اللہ اور درد دل کے پودے لگا دیجئے. اور اگر کہیں تکبر، حسد، ریا، دکھاوا، دنیا کی محبت کی جھاڑ جھنکار اگنے لگے تو اللہ تعالی کی محبت کی کینچی سے اس کو کاٹتے رہیے. لہذا جب وہ مرید ایک خانقاہ سے تیار ہو کر جب مارکیٹ میں آتا ہے، وہ پروڈکٹ تیار ہو کر آتی ہے، تو اس کی آنکھیں، اس کا لب و لہجہ، اس کے اخلاق، اس کا حسن رفتار، حسن کردار، حسن گفتار، اس کا حسن اخلاق، ایک ایک چیز کو دیکھ کر وہ اپنی فیکٹری کی غمازی کر رہا تھا، دیکھو یہ کس فیکٹری سے تیار ہو کر نکلا ہے. اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، ایک ایک چیز کو بتاتی ہے کہ دیکھو کہ شیخ نے اس پر محنت کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو کامل طور پر پیش کیا ہے. کیونکہ شیخ محنت تو کرے گا لیکن کوئی اپنے آپ کو کامل پیش بھی تو کرے. لہذا فرمائے کہ اس روحانی بوٹے پارلر کے اندر یہ ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں، اندر ہی رہ می تراشو می خراش، اندر ہی رہ می تراشو می خراش. اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کے اندر تراش خراش ہے، کانٹ چھانٹ اردو میں کہتے ہیں، یعنی کٹنگ شٹنگ چلتی رہے گی بھائی. جیسے ایک پودا لگاتے ہیں تو پودا لگا کے چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں اس کو. ایک ہفتہ، دس دن، پندرہ دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار اب چھارک ٹیڑھی ہو رہی ہے، چلو میں کینچی لگاؤں. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے جہاں غیر اللہ کی جھاڑیاں اگنے لگتی ہے، یا اخلاق جو کہ اچھے ہیں وہ اخلاق اس حد پر جانے لگتے ہیں جہاں سے وہ گندگی کے اندر جائیں، فوراً اس کو کاٹا جائے گا، پھر وہی سیدھا زیب بن جائے گا. جیسے داڑھی ہے نا، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اب ایک مٹھی کا رکھنے کا طریقہ یہ سنت ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دستور عمل اور اولیاء اللہ علماء کا، کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا. لہذا جب ایک مٹھی سے زیادہ بڑی داڑھی ہوئی تو انہوں نے اپنی مٹھی میں یوں داڑھی پکڑی اور جو اس سے زائد ہے اس کو کاٹ دیا. اسی طرح اسے یہاں سے پکڑی، دائیں طرف سے زائد وہ کاٹا، یہاں سے پکڑی زائد اس کو کاٹ دیا. اس طرح سے وہ جو داڑھی بڑی تھی جس کے ایسے چونچے نکل رہی تھی، پھر وہی گولائی کے اندر خوبصورت مزین ہو کر، وہ سنت مزین ہو کر، دیدہ زیب ہو کر امت کے سامنے آ گئی. اس نے دیکھا کہ جناب مجھے تھوڑے دن گزر گئے، ذرا بڑھنے لگی، اب اس کنارے پر آنے لگی. اب یہ وہ کنارہ ہے کہ جہاں پر یہ غیر اللہ کی حد میں پہنچ رہی ہے. بزاشق نے فوراً کینچی اٹھائی اور وہ مونچھوں کو باریک کر دیا. چلو بھائی جی، وہ پھر صاف شفاف ماشاءاللہ دیکھا کہ چہرہ سنت کے مطابق اس کا عاشق کا چہرہ بن گیا. حد میں جانے سے پہلے ہی کاٹ لیتا ہے کہ غیر اللہ کی حد میں نہ جانے پائے. یہ ہے کانٹ چھانٹ، اندر ہی رہ می تراشو می خراش، اندر ہی رہ می تراشو می خراش. کہ جی بہت زمانے سے بدنظری ہوئی، اب بس دن بعد ایئر لائن ٹکٹ بنوانے جانا ہے، اب وہاں موقع ہے کہ کاؤنٹر پر سیلز گرل لیڈی ریسپشنسٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کا نفس کہہ رہے کہ یار دیکھو اتنے زمانے سے تو بدنظری کی نہیں، ذرا دیکھ تو لو ڈیزائن کیسا ہے، ڈیزائن کو ریزائن کر دینا، اس سے پتا چلے گا تم کتنے اللہ والے ہو. اور اگر واقعی وہ ریزائن کے قابل ہے تو اس کی طرف تمہیں خود ہی توجہ نہیں ہوگی. تو میرے مرشد نے فرمایا یہ نفس کا بڑا دھوکہ ہے، تم اپنے نفس کا امتحان مت لو کہ ہم اس ڈیزائن کو ریزائن کر دیں گے دیکھ کر. حکیم الامت کی بات یاد آئی، میرے مرشد نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں ریل گاڑی میں، تو بعض اسٹیشنوں پر کراسنگ کی ریل آتی جاتی ہے. فرماتے ہیں جب کراسنگ کی ریل سامنے آتی ہے، میری گاڑی رکی ہوئی دوسری رکتی ہے، تو فرماتے ہیں اب دیکھیں حکیم الامت کو دیکھیں، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق ہوتا ہے وہ اپنے دل پر نفس پر کیسے پہرا لگاتا ہے. کہیں گے لو جی اتنی سختی، کیا جی اتنی سختی، جہاں دین کی بات آئے وہ کہتے اتنی سختی، اور جہاں نوٹ کی بات آئے ایسے چھپاتے ہیں اندر جیب، کہاں جیب، شلوار تک میں جیب بناتے ہیں، چھپا چھپا کے کسی کو بتا دیتے ہیں. جی اتنی سختی بھائی، اب کیوں اتنی سختی؟ اگر روٹی ذرا سی ٹھنڈی ہو گئی نہیں کھانی. مہمان ہوئے، ہماری مرضی کے گلاس میں پانی نہیں لا کر دیا، نہیں پینا. کتنے وہاں تو نخرے، اتنی سختی بھائی پی لو. کیوں نوٹ کو اتنا چھپا کے لے کر جاتے ہیں کہ بینک سے نکلے نوٹ رکھا، اب ادھر ادھر دیکھ، چہرے سے لگتا ہے کہ سر پر کتنا بوجھ رکھا ہوا ہے. یہ تو خود پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، خود پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، اس کے چہرہ ہی بتاتا ہے. چلو ایک سنار کا واقعہ سن لو. اس سے پہلے ایک چور کا ایک اور واقعہ یاد آیا، دو واقعہ یاد آ گئے. ایک چور تھا، وہ کسی آدمی کے ساتھ وہ لگ گیا اور اس کو یہ خبر، مصدقہ خبر ملی تھی کہ اس کے پاس سونا ہے. تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک مسافر جاتا تھا تو دوسرا مسافر اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا، آپس میں باتیں کرتے تھے، چلو یار مل جل کر چلتے ہیں. انسان دیکھتا تھا شریف صورت ہے، شریف آدمی معلوم ہو رہا ہے، تو پھر مل جل کر وہ، تاکہ اکیلے سفر نہ ہو. اب وہ ساتھ رہا اور جب منزل پر پہنچے تو اس نے پوچھا بھائی آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا میرا تو کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں. انہوں نے اچھا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ آ جاؤ. اب وہ منزل اپنے جہاں مکان جہاں تھا وہاں پہنچے تو وہ جو شخص تھا جس کے بارے میں خبر تھی اس کے پاس مال ہے، اس نے اس کو پیسہ دیا کہ جاؤ یار بازار سے کھانا تو لے آؤ. بازار سے کھانا لے کر آیا، کھانا آنا کھایا، دونوں نے کھانا کھایا، سو گئے. صبح اٹھے، اس نے پیسے دیے کہ جاؤ یار حلوہ پوری تو لے آؤ. حلوہ پوری دی، وہ گیا حلوہ پوری لینے کے لیے، واپس آیا حلوہ پوری کھائے. اس نے کہا اچھا بھائی اب میری منزل الگ، تمہاری منزل الگ، اب ہم رخصت ہوتے ہیں. اس نے کہا میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے رک. کہا پہلے مجھے یہ بتا دے، سچ سچ بتا دے، مجھے یقین ہے تیرے پاس مال ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بتا دے ہے کہاں، تم نے رکھا کہاں ہے؟ مجھے یہ تو یقین ہے کہ تیرے پاس مال ہے لیکن رکھا کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا ایسی گر کی باتیں بتائی نہیں جاتی. کہا میں بڑی مہربانی ہوگی مجھے بتا دے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھ میں تو تیری شکل دیکھ کر سمجھ گیا تھا تو کون ہے، لیکن میں نے کہا آج تجھے بھی بتا دوں کہ تیرے بھی استاد موجود ہیں. کیا ہوا یہ کہ تجھے رات یاد ہے کہ رات کو میں تجھے کھانے کے لیے بھیجا تھا؟ کہا کہا اسی وقت میں نے مال ٹھکانے لگا. کہا ایسے کیسے ہوتا ہے؟ میں نے ایک ایک چیز تلاش کر لی. کہا تو نے سب دیکھا ہوگا، اپنا تکیہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ تو میرا تکیہ ہے نا. اور کہا صبح جب میں نے حلوہ پوری لینے بھیجا، رات کو گیا میں نے مال وہاں رکھ دیا، مجھے پتا تو سب دیکھے گا وہاں نہیں دیکھے گا. اور جب صبح کو آیا، جب صبح کو آیا تو وہ مال میں نے اپنے پاس واپس کر لیا. اس نے کہا واقعی تو استاد ہے. ایک ایسے سنار کا واقعہ ہے، معذرت کے ساتھ، تکبیر یہ تدبیر کسی کو پتہ چل جائے تو معذرت کے ساتھ. ایک سنار جا رہا تھا وہ ٹرین میں سفر، پان پہ پان، اور وہ ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا، اس کو پتا تھا اس کے پاس مال ہے. اب وہ سنار بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، پان کھا رہا ہے، اس کے سامنے ایک ٹوکری سی تھی، وہ کیا کرتا بس پان کھاتا، اس پر پھیک پھیک مار رہے ہیں. سارا وقت وہ یہی کرتا رہا، سونے کا وقت آیا وہ سو گیا، اٹھا پھر پان کھانا شروع. اب وہ جو ساتھ میں آدمی تھا، اب وہ اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں سب، خیر چل پڑے. اب وہ منزل پر پہنچے تو رخصت ہونے لگے. اس نے کہا استاد میں تجھے مان تو گیا، ہے تو تیرے پاس مان، لیکن تجھے چھپائے گا یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا مہربانی ہوگی بتا دے. انہوں نے تمہیں تلاشی نہیں لی؟ کہا میں نے ایک ایک چیز پرو کے دیکھ لی، چھان کے دیکھ لی، چھان پٹک کر لی کہ ملا نہیں مجھے. اس نے کہا دیکھ بتانے کی بات تو نہیں ہوتی ہے، لیکن بات یہ کہ جس میں میں پیک تھوک رہا تھا نا اسی میں سونا تھا. تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ہمارے پاس مال ہے، ہم اس مال پر کیسی نگرانی کرتے ہیں، جیب پر نظر رکھتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اگر کوئی ہمارا رفیق سفر ہو، کوئی رفیق سفر چاہے اپنا سگا بھائی اس کے ساتھ ہو، پرانا یار بیلی اس کے ساتھ ہو، کبھی نہیں بتاتا میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کبھی نہیں بتائے گا. کیوں بھائی اتنی سختی کیوں ہے؟ جہاں اپنی دنیا کی بات آتی ہے کہتے ہیں نہیں صاحب اس کا نام سختی نہیں ہے، اس کا نام ہے تدبیر. اپنے اپنے جو بھی الفاظ بولتے رہے، عقل، فہم، سلیقہ، طریقہ، تربیت. اور جہاں دین کی بات آتی ہے ارے صاحب بہت سختی ہے. کیسے عجیب. یعنی ہمارا دو قسم کے ہمارے رخ ہیں. جہاں اپنا مطلب آئے, جہاں اپنا مطلب آئے وہاں تو ایک ایک چیز میں پڑا, اور جہاں دین کی بات آئے سب بس گویا کہ مادر پدر آزادی کا نام, مادر پدر آزادی کا نام نرمی رکھا. تحکیم الامت نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا. اب دیکھیے کیوں فرمایا, ممکن ہے کہ زنانہ ڈبا میرے ڈبے کے سامنے آ جائے, ایک احتمال. اور فرمایا ممکن ہے میری نگاہ وہاں پڑ جائے, وہاں کوئی عورت بیٹھی ہو تو بد نظری ہوگی, یہ دوسرا احتمال. تیسرا احتمال یہ کہ ممکن ہے کہ میری نگاہ پڑے اور میں اس کو ہٹا نہ سکوں. یہ ہے میرے پیارے دوستوں نفس کی نگرانی, کہ انسان اپنے نفس کی کیسے نگرانی کرتا ہے. کیوں, مال ہے نا دل میں, اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہے. لہذا حکیم الامت کی اس بات کو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا, فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کو جا رہے تھے, مفتی شفیع صاحب کو حضرت نے ساتھ لے لیا. رستے میں کاغذ قلم نکال کر کوئی بات میرے مرشد نے فرمایا, تحریر فرمائی, اور مفتی صاحب سے پوچھا, بتائیے مفتی صاحب میں نے کیا کیا. انہوں نے کہا, حضرت کاغذ قلم لے کر آپ نے کوئی بات کاغذ پر تحریر فرمائی. بس یہ مجھے سمجھ میں آیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات میرے دماغ میں بار بار آ رہی تھی اور میرے دل کو دماغ کو پریشان کر رہی تھی, تو میں نے اپنے دل و دماغ کے بوجھ کو کاغذ پر منتقل کر دیا اور دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا. سبحان اللہ, یہ ہے وہ اللہ والوں کی چیز میرے پیارے دوستو, جو لینے کی چیز ہے. تو اتنا اپنے نفس پر نگرانی اور اہتمام, صرف کیوں, کیونکہ دولت ہے نا دل میں. جب دولت ہوتی ہے انسان اس کی فکر کرتا ہے, اہتمام کرتا ہے. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خانقاہوں سے اللہ تعالی کی محبت کا یہ درد ملتا ہے, گویا کہ اپنے قلب و جان اپنی نظر کی پر نگرانی کا ذوق پیدا ہوتا ہے, کہ جو عبادت کے ذریعے سے جو انوارات میرے دل میں آ رہے ہیں, جو بیان سننے بیان کرنے, تہجد ذکر تبلیغ بزرگوں کی صحبت حج و عمرہ مال خرچ کرنے کے سے جو انوارات میرے دل کے اندر داخل ہو رہے ہیں, میں ان انوارات کی حفاظت کروں, یہ ذوق ہے جو خانقاہوں سے نصیب ہوتا ہے اور خانقاہوں کے ذریعے سے میرے پیارے دوستو ملتا ہے. تو وہ مرید آیا, شیخ کی ایک باندی تھی خادمہ, وہ شیخ کے لیے کھانا لے کر آئے کرتی تھی. تو جناب مرید صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی. اب یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا, کیونکہ یہ بھی یہ چیز ہی ایسی ہے نا, عشق بازی اتنا حماقت اور بیوقوفی کا گناہ ہے کہ نہ ملنا نہ جلنا, یار کیا بتاؤں. اب وہ بیچاری بھینگی اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی, یہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھ رہی. ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا نا, یار میری بیوی جو ہے نا مجھے دو آنکھوں سے دیکھتی ہے, ایک نظر سے نہیں دیکھتی, دو نظر سے مجھے دیکھتی ہے. اچھا کیوں بھائی, کیا ہو جائے؟ کیا کرے یار, وہ بہنگی ہے اسے مجھے دو نظر سے دیکھتی ہے. اب ہمارا کیا حال ہے, رستے میں گزرتے ہوئے ذرا کسی نے مسکرا دیا, یار وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا. جہاں کسی نے ذرا کیا بس پاگل بن گئے, خصوصاً مردوں کا مزاج اور زیادہ پاگل پن کا ہوتا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے, وہی ان کا ہوا کہ اس کے عشق میں جل رہے ہیں. اب عالم کیا ہے, اس کے آنے کا وقت ہے. اب وہ جو اپنے دل و دماغ کو اور اپنے قلب و جان کو اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ سے چپکانے کے لیے آئے تھے, اب وہ مولا کے بجائے لالا کی طرف چپک رہے ہیں. وہ کیسے, اب منتظر ہے گھڑی کے, کب آئے گی میرا محبوب, کب آئے گا. اب لادا میرے مرشد کی فرماتے ہیں, اب نفس کیسی حرکت کر رہا ہے, فرماتے ہیں کہ بد نظری بھی کرتا ہے تو تسبیح کے دانوں کیسے, بس میں بیٹھیں گے کونے کی سیٹ لے کر, بس اسٹاپ پر پہنچے وہ بھی پورا اپنا صوفی اپنا پورا کام کرتا ہے, اس کا نفس پوری حرام لذت لے گا. اور نظر بھی بچائیں گے تو کیسے؟ توبہ. مولوی صاحب کیا زمان آ گیا. توبہ. یہ دیکھیے کیسے ننگے ننگے اشتہارات لگائے اور دیکھے بھی جا رہے, دیکھنا بھی نہیں چھوڑتے. یعنی نفس اس طرح سے گویا کہ اپنے کو پارسا بھی ثابت کر رہے ہیں اور کام بھی پورا کر رہے ہیں. کیسا عجیب ہے. ارے صاحب کیا بتائیں, بس اللہ معاف کرے. کہتے ہیں بڑے صاحب بیوی ایسی بےہدا چیز آتی ہے, میں خود دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے. میں کیوں دیکھا, جب پتہ ہے بےہدا ہے تو کیوں دیکھا. کیا واہیات چیزیں ہوتی ہے. توبہ توبہ. اور پھر گزریں گے وہیں پر. یہ عالم ہے نفس کی بدماشی کا. تو لہذا تسبیح کے بہانے بھی دیکھتا رہتا ہے. اسے میں شیخ فرمایا تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, اس لیے سڑک کے کنارے پر بیٹھنا جائز نہیں ہے, یاد رکھیے گا. یعنی وہ جگہ جو گزرگاہ ہے اس جگہ پر بیٹھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے, چاہے اپنا گھر کیوں نہ ہو. کیونکہ اس کو تو اپنے گھر کا بہانہ ہے نا کہ میں تو اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوں, لیکن جو گزرگاہ ہے اس گزرگاہ کا بیٹھنا جائز اور درست نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی گزرتا ہے, جیسے مرد بیٹھے ہیں تو عورتیں گزر رہی ہیں تو ان کو حیا آتی ہے کہ یار دیکھو یہ مرد ہے, ذرا وہ حیا. تو گویا کہ اس نے گزرنے والوں کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کر دی. اور پھر ظاہر بات ہے گزر رہا ہے تو دیکھنے آنے جانے والوں کو تاک جھانک بھی کرے گا کہ کون کیا ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, کب ہے. اور بدنظری بھی کرے گا. اور اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ ایک الگ گناہ, کہ اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, وہ ایک مستقل الگ گناہ. گویا کہ گناہ ہی گناہ ہے گزرگاہ پر بیٹھنا. اگر تسبیح بھی لے کر بیٹھے ہیں, تسبیح بھی لے کر بیٹھے ہیں تو پتہ چلا تھاک جھاک وہ بھی چل رہی ہے, تسبیح بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ. تو یہ ہے نا گاڑی میں سفر کریں گے بھائی نگاہ نیچی کر لو, نہیں ہر طرف ہر چیز دیکھیں گے, چھوڑیں گے کچھ نہیں. صوفی یہ عالم ہے عبادت گزاروں کا. ہم عبادت گزاروں کا یہ عالم ہے. تو وہ اب صوفی صاحب کیا کریں جب اس کے آنے کا وقت ہو, کان لگے ہوئے, پورا جسم سراپا گوشت بنے ہوئے. گوشت کہتے ہیں کان کو, کہیں گے سراپا گوشت, انسان تو گوشت کا ہی ہوتا ہے لیکن سراپا کان بن گیا. وہ کیسے, اب دل اسی کی طرف اٹکا ہوا ہے, کان ادھر لگے ہوئے ہیں کہ ٹک 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 کی آواز آئے گی تو ہم کہیں گے بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. آنکھیں اس کی طرف منتظر, دماغ وہیں لگا ہوا ہے. اب وہ کیا کرے, جناب جھوم بھی رہے ہیں, مراقبے میں بھی ہے, منتظر بھی ہے, ایسے ایسے دیکھ بھی دے رہے. وہ جو خادمہ تھی وہ اللہ والوں کی ہاں رہنے والی سمجھ گئی کہ یہ شخص جو ہے غیر اللہ میں مبتلا ہے, شیخ سے شکایت کر دی کہ حضرت آپ کا یہ جو مرید ہے نا, اس لیے یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے کہ مرید کی شکایت شیخ سے کرنا جائز ہے. مرید کی شکایت شیخ سے کرنا یہ غیبت نہیں ہے, مقصود اصلاح ہے. کہ بیوی کہے گی کہ بتاتی ہوں تیرے پیر کو, تو چونکہ ڈرتے نہیں ہے نا, ہاں لو فون کرو کرو, حالت خود بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے. ہاں بولو بولو, خط لکھو, کیا بتاؤں گی میں تمہارے پیر کو کہ کیا حرکت کرتا ہے. ڈر تو یہ بھی رہے ہوتے اس سے پہلے کہ پھر بعض لوگ یہ کام کرتے کہ اس سے پہلے وہ بتائے ہم خود ہی بتا دیں. یار ڈبل جوتے کھانے سے بہتر ہے خود ہی جوتے کھانے جا کے کہ ہلکا ہاتھ رہے گا. لیکن مسئلہ یہی ہے, مسئلہ یہی ہے کہ مرید کی شکایت شیخ کو کرنا جائز ہے. لہذا مرید اس بات کے لیے تیار رہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں بھی تو کسی کا مرید ہوں الحمدللہ. کیونکہ مرید ہونا مرید ہونے سے بچاتا ہے, مردود ہونے سے بچاتا ہے, بڑی نعمت ہے. شیخ اسلام فرمائے گا تو ظاہر بات ہے جھاڑ جھنکار نکالے گا کہ نہیں نکالے گا. اس لیے مرید کو اس بات کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے कि कभी भी शिकायत हो सकती है। तो अब वो खादमा ने शिकायत कर दी कि जी आपका ये जो खादिम है ये तो ये हरकत करता है। तो शेख ने अब तदबीर देखी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों के इस्लाह का अंदाज देखिए। शेख ने उसको जुलाद की गोली दी 10 ताले की और फरमाया कि जो 10 ताए पखाना हो उसको एक बर्तन में जमा कर लेना। अब नतीजा हुआ 13, 14, 15 दस्त हुए और वो सब वो बर्तन में जमा किया और उस दस्त का नतीजा ये निकला कि उसके जो खाल चेहरे की रौनक थी वो खत्म हो गई, हड्डियां उभर आई, आंखें अंदर को धस गई। यही होता ना जिसको ज्यादा दस्त और मोशन हो जाए, आंखें अंदर को धस गई, हड्डियां बाहर निकल आई और चेहरे की जो सुर्खी और शादाबी और रानाई और दिलकशी और जाजबियत और ब्यूटी और प्रीटी स्वीटी एंड क्यूटी सब खत्म। अब मुरीद साहब का अब शेख ने फरमाया वो दे दो। अब मुरीद साहब बैठे हैं, आने का वक्त है, आमदे महबूब के मुंतजिर हैं, तस्बीह लेकर बैठे हैं। अब उधर से शेख भी नजर रखे हुए हैं। अब भाई अब मुस्कुराते हुए नजर उठा के देखा, अब तो वो चीज ही नहीं है। मेरे शेख ने फरमाया उसका हवन्नक हो जाता है, आंखें भी बाहर आ जाती है। ये क्या कि जिस पर मरे थे ये क्या तमाशा निकला। अब उनको फरियाद है अस्तगफिरुल्लाह, गैरुल्लाह को देखना बुरी बात है, अब नजर नीचे। अब अल्लाह वाले बन गए। अब नतीजा क्या, शेख देख रहे हैं। शेख ने फरमाया कि बेटा आज क्यों नहीं देख रहे तुम इसको, अब और मुसीबत। अब उस शेख ने फरमाया, मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख ने फरमाया कि बेटा इसमें इस औरत में कल और आज में कोई फर्क नहीं है, ये जैसी कल थी आज भी वही है। कल तुम इसको मोहब्बत से जोश से और शौक से देख रहे थे, आज नहीं देख रहे, यकीन जानो इसके कल में और आज में कोई फर्क नहीं है। हाँ सिर्फ एक चीज है जो कल इसके जिस्म के अंदर थी तो तुम इसको मोहब्बत से और शौक से देख रहे थे, आज वो जिस्म से बाहर निकल गई तो आज तुम उसको देख नहीं रहे, तो पता ये चला कि तुम इसके आशिक नहीं हो उस चीज के आशिक हो। और शेख ने फरमाया वो चीज ये है, वो इसका पखाना है। कल तक ये पखाना इसके जिस्म के अंदर था, इसके जिस्म का जुज था, तो तुम इसको मोहब्बत और शौक से देख रहे थे, आज वो पखाना उसके जिस्म से निकल गया, अब तुम्हें उससे इसकी शक्ल और तुमसे उसकी सूरत देखी नहीं जा रही, पता ये चला कि तुम इसके आशिक नहीं इस पखाने के आशिक हो। लो तुम्हारा असली महबूब यही है, अब इसको चाटो और इसको प्यार करो। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इश्क मुर्दा नबाशत पायदार, के मुर्दों का इश्क में पायदारी नहीं है। फरमाते अगर तुम्हें वाकई तुम्हें मोहब्बत करनी है, क्योंकि तुम्हारा हक है मोहब्बत करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहब्बत का मादा तुम्हें अता फरमाया, तो फरमाते अगर ये करना है तब क्या काम करो, इश्क रा बा हय्यो बा कय्यूम दार, फिर उस दार से इश्क करो जो जिंदा हकीकी है, और अपने आशिकों को एक लाजवाल हयात अता फरमाते हैं और एक ऐसी जिंदगी अता फरमाते हैं कि उनकी जिंदगी के सदके में कितनी जिंदगियां हकीकत जिंदगी पाती है, और कय्यूम है जो अपनी जात से कायम है, अपने आशिकों को कायम रखता है, और ऐसे लोग जिनके दिल जो संभलते नहीं है उन अल्लाह वालों की सोहबत से उनके दिल भी अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी पर कायम हो जाते हैं। फरमाए उन अल्लाह उस महबूब से उस अल्लाह से मोहब्बत करो, और उससे मोहब्बत का दस्तूर तरीका यही है किसी अल्लाह वाले की सोहबत में पड़ जाओ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह अपने करम से इन अच्छी बातों को हमें अमल की तौफीक अता फरमा, और गुनाहों से हम सबको बचा लीजिए, और वो अल्लाह वाला हम सबको अता फरमा दीजिए जो आपकी मोहब्बत के रास्ते पर चलाकर आपकी जात से हमको मिला दे। और या अल्लाह अपने अपनी जात हमारे लिए मुकद्दर फरमा दीजिए, अपनी मोहब्बत अपनी मार्फत